اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے ان خمسہ مجالس کے لیے آیہ تطہیر تبرکن اور تیمنن تلاوت کی، اور اس آیہ کریمہ کی برکت سے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ زیارت جامعہ کبیرہ کے جو حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، اس زیارت کے کچھ فراز آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں اور ان کے معانی کچھ حد تک اپنے آپ کو تلقین کیے جائیں اس سے پہلے کہ ہماری تلقین پڑھی جائے. یہ بات میں تقریباً روزانہ ہی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ یہ فضیلتیں اور یہ فضائل اہل بیت بار بار اپنی نسلوں کو تلقین کریں، تاکہ ہماری نسلوں کے ذریعے سے یہ پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے کہ جو نہیں چاہتے کہ یہ پیغام آگے بڑھایا جائے، اور وہ بھولنے کے باوجود بھی نہ بھولنے پائیں، کیونکہ یہ بات آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ جب کسی نے علامہ امینی علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ آپ کیوں عاشور کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں اور کربلا والوں کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے فوراً پلٹ کر جواب دیا، اس لیے تاکہ تم قدیر کی طرح کربلا کو بھی نہ بھول جاؤ۔ یقین مانیے کہ جتنی ہم کربلا کی تلقین کرتے ہیں، اتنی ہی اگر غدیر اور اہل بیت کی فضیلتوں کی بھی تلقین کریں تو حالات یہ نہ ہوتے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال کل جہاں سے گفتگو کو چھوڑا تھا، زیارت جامع کبیرہ میں آواز دی گئی، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام، و موضع الرسالہ ان پر سلام کہ جو محلے اور موضع رسالت ہیں، یعنی وہ کہ جہاں سے رسالت نکلتی ہے، وہ مختلف الملائکہ اور ان پر سلام کہ جن کے یہاں ملائکہ آنا جانا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلا فراز تھا کہ جس کو ہم تقریباً کل تمام کرنا چاہتے تھے لیکن کچھ دوستوں نے سوالات کیے، ان سوالات کے جوابات دے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دوں، وہ مہبت الوحی، کل ہم اس پر بات کر رہے تھے لیکن چونکہ سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات دینا ضروری ہیں۔ آواز دی سلام ہو ان پر کہ جو محل وحی ہیں، کہ جن پر وحی نازل ہوتی ہے، جن کے یہاں وحی اترا کرتی ہے، اور ہم نے بتایا کہ وحی اپنی تینوں اقسام کے ساتھ اہل بیت کرام پر بھی اترا کرتی ہے سوائے ایک قسم کے، اور وہ قسم ہے کہ وحی تشریعی، جو شریعت لے کر آتی ہے وحی، وہ نہیں اترتی، باقی ہر طرح کی وحی اہل بیت پر اترا کرتی ہے۔ ایک وحی وہ ہے کہ اہل بیت بلا واسطہ پروردگار عالم سے رابطہ برقرار کر کے پیغام کو لے لیتے ہیں، یہ بھی اہل بیت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پشت پردہ پروردگار عالم سے بات کرتے ہیں، یہ بھی اہل بیت کر لیتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ کا جہاں پر مجھ سے سوال کیا گیا اور ہم نے کل ایک سوال کا جواب بھی دیا، تیسرا مرحلہ کہ فرشتے کے ذریعے سے پروردگار اپنا پیغام ان تک پہنچاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال کروں گا، جب فرشتہ، کل اور پرسوں کے سارے گفتگو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگی، آپ مجھے بتائیے جب فرشتہ پیغام لے کر آ رہا ہے تو یہ فضیلت فرشتے کی ہے یا اہل بیت کی؟ آپ مجھے بتائیں کس کی فضیلت ہے؟ فرشتہ جو پیغام لے کر آ رہا ہے، یہ فرشتے کی فضیلت ہے یا اہل بیت کی فضیلت ہے؟ بادی نظر میں یہ لگتا ہے کہ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے، پیغمبر کی یہ فضیلت ہے کہ فرشتہ جبرائیل، کہ جن کی اتنی زیادہ فضیلتیں بیان کی گئیں، فرشتہ اہل بیت پر پیغام لے کر آ رہا ہے۔ لیکن میں آواز دوں گا، کل اور پرسوں کی اگر گفتگو یاد ہو، فرشتے کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتہ ان پر پیغام لے کر آ رہا ہے، ان کی فضیلت نہیں ہے کہ فرشتہ ان پر پیغام لے کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کل جو میں نے بیان کیا، ان کا مرتبہ اور ان کا مقام فرشتوں سے پہلے ہے، اگر ان کا مرتبہ فرشتوں سے زیادہ ہے تو یہ فرشتے کا مقام اور فرشتے کی فضیلت ہے کہ فرشتہ ان پر وحی لے کر آ رہا ہے۔ نتیجے میں فرشتے کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے اوپر فخر کرے کہ وہ ان پر پیغام لے کر جا رہا ہے۔ اور اگر آپ حضرات کو اب بھی اس طرف اشارہ نہ مل سکا ہو تو میں عرض کروں، ایک مقام ایسا آیا کہ جب پروردگار عالم نے ایک فرشتے کو بارگاہ سے نکال دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر فخر کیا تھا، اس نے کہا تھا من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ پروردگار عالم کو پسند نہیں آیا کہ تم نے اپنے اوپر فخر کیسے کیا۔ جب پروردگار عالم نے اسے نکال دیا، اور جب ایک دن ایسا آیا کہ پیغمبر کے گھر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور سارے فرشتے جانے لگے، اس فطرس نے بھی دیکھا کہ سارے فرشتے جا رہے ہیں، پروردگار عالم نے اس فطرس سے اس کے بال اور پر لے لیے ہیں۔ اب یہ پر کیا ہیں فلسفے کی نگاہ میں یہ بات رہ جائے گی، پروردگار عالم نے اس فرشتے سے سارے اختیارات اس کے لے لیے ہیں۔ جب اس نے جبرائیل کو جاتے دیکھا، فرشتوں کو جاتے دیکھا، تو کہنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ فرشتوں نے اسے اپنے ساتھ لیا, پیغمبر کی بارگاہ میں لے کر آئے اور اس نے پیغمبر سے کہا, یا نبی اللہ آج تو آپ بہت خوش ہیں, اس خوشی کے نتیجے میں میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ پروردگار سے میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار مجھے معاف کر دے. پیغمبر نے آواز دی, اگر مغفرت چاہتے ہو تو جا کر اپنے آپ کو حسین کے جھولے سے مس کر دو, حسین سے نہیں بلکہ حسین کے جھولے سے مس کر دو, کیونکہ وہ چیز کہ جو حسین سے مل جائے اس میں اتنی طاقت ایجاد ہو جاتی ہے. تو خود پروردگار عالم نے حسین کو کتنے اختیارات دیے ہوں گے, یہ ساری باتیں آپ حضرت نے سنی ہیں, ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں. جیسے ہی پروردگار عالم نے حسین ابن علی کے ذریعے سے فطرس کو معاف کیا, فطرس نے پھر وہی جملہ کہا جو پہلے کہا تھا, کہنے لگا من مثلی, مجھ جیسا کون ہے, انا عتیق الحسین, کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. میں آواز دوں گا فطرس یہ تو کیا کر رہا ہے, کل بھی تو نے فخر کیا تھا تو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے تمہیں نکال دیا تھا, آج بھی وہی کر رہے ہو. فطرس آواز دے گا میں جانتا ہوں پروردگار جب حسین کے ذریعے سے دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا. ایک سلامات بر محمد و آل محمد. تو آپ بتائیں یہ کس کی فضیلت ہے, یہ فرشتوں کی فضیلت ہے یا ان کی فضیلت ہے, تاریخ سے ہمیں یہ ملا یا روایات سے یہ ملا یا جو کچھ اہل بیت نے بیان کیا, یہ فرشتے کی فضیلت ہے کہ فرشتہ ان پر وحی لے کر آتا ہے. اب اگلا سوال جو مجھ سے کیا گیا وہ یہ کہ آخر ضرورت کیا پیش آئی, کل جو ہم نے بیان کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ فرشتہ ان پر پیغام لے کر آئے جبکہ فرشتہ تو ان کے یہاں کا خادم ہے, فرشتہ تو اس بات پر فخر کرتا ہے کہ وہ ان کا جھولا جھولا رہا ہے, فرشتہ تو اس بات پر فخر کرتا ہے کہ ان کے یہاں درزی بن کے آیا ہے, فرشتہ تو اس بات پر فخر کرتا ہے کہ ان کے یہاں کی چکی چلا رہا ہے. جب فرشتے کا سارا فخر یہ ہے کہ فرشتہ ان کی خدمت کر رہا ہے تو اس فرشتے کا کے لیے ضرورت کیا پیش آئی کہ پروردگار عالم اہل بیت کے اس مقام سے اس مقام تک فرشتے کے ذریعے سے وحی کو منتقل کر رہا ہے. کل جو آپ حضرات کو جواب دیا کہ فرشتہ اہل بیت کا معلم نہیں ہے بلکہ فرشتہ اہل بیت کا خادم ہے, فرشتہ اہل بیت کو سکھانے نہیں آتا بلکہ فرشتہ اہل بیت سے سیکھ کر اہل بیت کے نورانی مقام سے پیغام لے کر اہل بیت کے بشری مقام تک پیغام کو منتقل کرتا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں کرتا فرشتہ, اور منتقل کرنے والا خادم ہوتا ہے. جو فرمائیں یہ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا, سوال یہ ہے کہ ضرورت کیا پیش آ رہی ہے جس طرح سے اہل بیت پروردگار عالم سے بلا واسطہ پیغام کو لے لیتے ہیں یا پروردگار عالم کے ساتھ پشتے پردہ بات کر لیتے ہیں, تو فرشتے کی ضرورت کیا پیش آ رہی ہے, آخر کیوں پروردگار عالم ایسا کر رہا ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے. یہ راز اس وقت کھلا, توجہ فرمائیں, یہ راز راز رہ جاتا اگر تاریخ میں ایک واقعہ رونما نہ ہوتا. یہ راز کب کھلا, یہ راز اس وقت کھلا کہ جب شجرہ خبیثہ کا مصداق تخت خلافت پر بیٹھا اور اس نے کہا لعبت حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل, جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو یزید نے کہا کہ یہ سب بنی حاشم کا ڈھونگ تھا, نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی پیغام آیا تھا, یہ سب بنی حاشم نے اپنی طرف سے کہہ دیا. پروردگار عالم نے شاید اسی دل کے لیے فرشتے کو نازل کیا تھا, اے اہل بیت کرام جب ایسے حالات پیش آ جائیں تو آپ خاموش رہیے گا, خود فرشتے کا آنا یہ بتائے گا یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, کوئی کہلوا رہا ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اور اسی دن کے لیے پروردگار عالم نے شاید فرشتے کو رکھا, فرشتے کا
تعالیٰ یہ بتائے گا کہ فرشتہ پیغام کہیں سے لا رہا ہے تو کوئی پیغام بھیج رہا ہے، یہ اہل بیت اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کر رہے۔ بہرحال اس موضوع کو یہاں پر تمام کر رہا ہوں۔ وہ محبت الوحی، اہل بیت اکرام پر وحی نازل ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر جو میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا، اہل بیت صرف محبت وحی نہیں ہے بلکہ مصدر وحی ہے۔ ان کے یہاں صرف وحی نازل نہیں ہوتی بلکہ ان کے یہاں وحی ایجاد ہوتی ہے۔ یہ بات اس کو اور زیادہ واضح کر دوں گا انشاءاللہ کل، کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم ایک دن اور ذکر اہل بیت کر سکیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدنر و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی، اور سے اگلا جملہ و معدن الرحمہ۔ اب یہاں رکیے، کون ہے اہل بیت؟ کہ جو معدن رحمت پروردگار ہیں۔ معدن یعنی جو رحمت پروردگار کی کان ہیں، معدن یعنی کان، کہ جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، جیسے کوئلے کی کان، یہاں سے کوئلہ نکل رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اوپر عرض کروں عزیزہ نگرامی، معدن کا آدھا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ معدن کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ معدن یعنی جہاں سے کوئی شے نکل رہی ہو اسے کہتے ہیں معدن۔ جی نہیں، یہ آدھا معنی ہے۔ معدن اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی شے ایجاد ہو اور وہاں سے صادر ہو۔ اہل بیت کرام صرف پروردگار عالم کی رحمت کو صادر نہیں کرتے بلکہ پروردگار عالم کی رحمت ایجاد بھی یہی ہوتی ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کی رحمت یہیں پر صادر ہوگی، یہیں پر پروردگار عالم کی رحمت ایجاد ہوگی۔ پروردگار عالم اگر کسی مقام پر اپنی رحمت کو صادر کرے گا تو وہ یہی مقام ہے، اور اگر کہیں پر ایجاد کرے گا تو وہ یہی مقام ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کان۔ کان صرف کسی چیز کو صادر نہیں کرتی بلکہ وہیں پر وہ شے ایجاد ہوتی ہے۔ کوئلے کی کان کا مطلب کیا ہے؟ معدن، توجہ فرمائیں، معدن اور مخزن میں فرق ہے۔ ممکن ہے کوئی چیز ایک جگہ سے صادر ہو، مثال کے طور پر صندوق، کوئی چیز کہیں پر ایجاد ہو، ہم نے وہ چیز وہاں سے اٹھا کر صندوق میں محفوظ کر دی، صندوق مخزن ہے، معدن نہیں ہے۔ اہل بیت مخزن رحمت الہی نہیں ہے صرف، بلکہ اہل بیت معدن رحمت الہی ہیں۔ یہ صرف رحمت الہی کو جمع نہیں کرتے بلکہ یہیں پر رحمت الہی ایجاد ہوتی ہے اور انہی کے یہاں سے صادر ہوتی ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کہیں پر بھی اگر رحمت الہی آئے گی تو ان کے یہاں ایجاد ہوگی۔ اس معنی کو اگر ہم لے لیں، ہمارا جوان لے لیں، تو کتنے معنی ہیں خود ایک جملے میں کہ ان کے یہاں رحمت الہی ایجاد ہو رہی ہے۔ اور رحمت الہی کے ایجاد ہونے کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اب اس بات کو ثابت کروں۔ آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں جتنے بھی کمالات ہیں یہ سارے کمالات پروردگار عالم کے عطا کردہ ہیں، سب اس بات کو مانتے ہیں، اور جتنے بھی اسماء خدا ہیں وہ سارے اسماء خدا خدا کے کمال کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا خدا رحمان ہے تو خدا کے یہاں ایک کمال ہے، اور اس کمال کو یہ رحمان کا لفظ ظاہر کر رہا ہے۔ خدا قہار ہے، خداوند عالم کے یہاں ایک کمال ہے اور یہ لفظ اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ خدا خالق ہے، خدا کے یہاں خلق کرنے کا کمال پایا جاتا ہے اور یہ لفظ خالق اس کمال کو ظاہر کر رہا ہے۔ جتنی بھی چیزیں، توجہ فرمائیں، جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں اور سارے کمالات، چاہے وہ ہمارے پاس ہوں، یہ سارے کمالات پروردگار عالم کے کمالات کا ایک مظہر ہیں۔ یہ علم کلام میں ساری باتیں ثابت کی گئی ہیں، میں اس کو مزید وضاحت سے بیان نہیں کر پاؤں گا۔ مثلا اگر ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس ایک کمال ہے، کس نے دیا؟ اگر وہ دیکھنے والا نہ ہوتا تو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، یا اس طرح کے دوسرے سارے کمالات۔ اگر ہم سن رہے ہیں تو اگر وہ سننے والا نہ ہوتا تو ہم سن نہیں سکتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات میں نے کیوں کہ یہ مقدمہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کے جتنے بھی اسماء ہیں، یہ سارے اسماء ایک اسم کے نیچے ہیں۔ پروردگار عالم کے جتنے بھی اسماء ہیں، یہ سارے اسماء، یہ سارے صفات، یہ سارے نام پروردگار عالم کی ایک صفت کے نیچے ہیں، ایک صفت کے ماتحت یہ سارے کمالات ہیں۔ وہ کون سی صفت ہے؟ صفت رحمانیت، صفت رحمت۔ وہ رحمان ہے اس لیے خالق ہے، توجہ فرمائے، وہ رحمان ہے اس لیے بصیر ہے، وہ رحمان ہے اس لیے سمیع ہے، وہ رحمان ہے اسی لیے علیم ہے۔ ایک ہی مثال دوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ اگر پروردگار رحمان نہ ہوتا، اگر پروردگار عالم کے یہاں رحمت نہ ہوتی تو کیوں پروردگار خلق کرتا؟ کیا ضرورت تھی کہ پروردگار خلق کرے؟ نہ کرتا خلق۔ یہ پروردگار عالم کی صفت رحمانیت کا تقاضا تھا کہ وہ خلق کرے۔ تو غرض سارے اسماء الہی، سارے صفات الہی اس صفت رحمت کے نیچے ہیں، اور اہل بیت اس صفت کا معدن ہیں۔ یعنی جتنے بھی کمالات اس دنیا سے نکلیں گے سب اہل بیت کے گھر سے نکلیں گے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ سارے کمالات جو اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، یہ سارے کمالات اہل بیت کے گھر سے نکلیں گے، سارے کمالات یہیں پر ایجاد ہوں گے۔ اور اگر یہ معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ کیوں پروردگار ملائکہ کو خلق کرے؟ جو فرمائے، کیوں پروردگار عالم نے ملائکہ کو خلق کیا؟ کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں اپنا مادن رحمت بنایا تھا، ان کے یہاں رحمت ایجاد ہوگی۔ جب رحمت ایجاد ہوگی تو فرشتوں جیسی رحمت بھی انہی کے گھر سے نکلے گی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی رحمتیں ہیں یہ سب پروردگار عالم کے گھر سے نکلیں گی۔ اب معدن الرحمت، آپ نے دو نام پروردگار عالم کے سنے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم۔ رحمان اور رحیم میں فرق ہے، دونوں کا مادہ اور روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ رحمت سے بنا ہے رحمان اور رحمت سے بنا ہے رحیم، مگر رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات یہاں پر اور واضح کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ابتدائے قرآن مجید نہیں ہے، وہ جو فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف قرآن مجید کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عالم کے ایجاد کی ابتدا ہے۔ صرف قرآن مجید بسم اللہ سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ عالم بسم اللہ سے بنا ہے، اور علی اس بسم اللہ کے نیچے والا نقطہ ہے۔ ایک صلوات، بسم اللہ صرف قرآن مجید کی ابتدا نہیں ہے، بسم اللہ اس کائنات کی ابتدا ہے۔ اور بسم اللہ میں دو صفتیں پروردگار عالم کے ذکر ہوئی ہیں، اور دونوں رحمت سے بنا ہے۔ بسم اللہ القہار الرحیم نہیں، بسم اللہ القہار الجبار نہیں، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم نے ابتدا کے لیے اپنے نام کے ساتھ اپنی قہاریت کا ذکر نہیں کیا، اپنے جبار ہونے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنے رحمان ہونے کا ذکر کیا۔ اگر میں رحمان نہ ہوتا تو کائنات کیوں بناتا؟ میں رحمان ہوں اس لیے کائنات کو بنایا ہے۔ تو بسم اللہ اس کائنات کی ابتدا ہے، اور اس صفت رحمانیت کی مادن اہل بیت ہیں۔ غرض پروردگار عالم بیان یہ کر رہا ہے، اس کائنات کی ابتدا اللہ کے ذریعے سے ہے، وہ اللہ جو رحمان بھی ہے، وہ اللہ جو رحیم بھی ہے۔ یہ رحمان اور رحیم، یہ دونوں رحمتیں اہل بیت کے گھر میں ایجاد ہوں گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا، اس کائنات کی ابتدا اہل بیت کرام کے گھر سے ہوئی ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس رحمان اور رحیم کی ابتدا اہل بیت کے گھر سے ہوئی ہے۔ اور غرض یہاں پر آخری بات اور بیان کروں، پھر اس موضوع کو آگے بڑھا دوں۔ ہر وہ کام، حدیث میں آیا، ہر وہ کام، توجہ فرمائیں، ہر وہ کام کہ جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناکام رہے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک پورا موضوع ہے کہ بسم اللہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ تکرار ہوئی۔ یہ جو ابھی جملہ کہا تھا، اس کو اس مقدمے کے ساتھ بیان کروں گا۔ کتنی مرتبہ قرآن مجید میں آئی؟ 114 مرتبہ، کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن ایک سورہ میں دو مرتبہ بسم اللہ ہے۔ 114 سورے، تو کل 114 مرتبہ بسم اللہ۔ تو یہ جو پروردگار عالم نے بسم اللہ کو تکرار کیا، یہ تکرار کا فلسفہ کیا ہے؟ ایسے ہی جیسے ہم نے تکرار کر دیا، مثلاً آج میں تیاری کر کے نہیں آیا، میں نے کچھ باتیں تکرار کر دیں۔ البتہ اہل بیت کی کوئی بھی فضیلت تکراری نہیں ہوتی، توجہ فرمائیں، اس بات کو بھی واضح کر دوں گا۔ جس طرح سے قرآن مجید میں بار بار بسم اللہ تکراری ہے، لیکن کہیں پر بھی معنی تکرار نہیں ہے، توجہ فرمائیں۔ سورہ رحمان میں فبی آلائے ربکما تکذبان بار بار تکرار کیا گیا، لیکن کہیں پر بھی تکرار نہیں ہوا، اس بات کو واضح کروں گا، کہیں پر بھی تکرار نہیں ہوا۔ کیا بالکل ایسا ہی ہے کہ پروردگار عالم کو مثلا 114 سورے بنانے تھے اور کچھ صفحات پر مشتمل قرآن مجید بھیجنا تھا اور صفحے پورے نہیں ہو رہے تھے، تو پروردگار عالم نے بسم اللہ کو تکرار کیا تاکہ یہ لائنیں مکمل ہو جائیں، ایسا تھا؟ جی نہیں، یہ علم پروردگار ہے۔ قرآن مجید صرف قرآن مجید پروردگار عالم کی کتاب نہیں ہے، اس پر کبھی بات ہو، قرآن مجید علم پروردگار ہے۔ اب چاہے وہ قرآن صامت ہو یا قرآن ناطق، اگر اس بات کو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اہل بیت صرف عالم نہیں ہیں بلکہ اہل بیت علم پروردگار ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ قرآن مجید علم پروردگار ہے، اگر یہ علم پروردگار ہے تو علم پروردگار تکرار نہیں ہوتا، توجہ فرمائیں۔ یا مثلا پروردگار عالم نے کہا کہ 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھنی ہے اور روزانہ اسی طرح سے پڑھنی ہے، گویا پروردگار کہہ رہے کہ نماز کو تکرار کرو۔ کیوں؟ پروردگار کے پاس کوئی اور عبادت نہیں تھی کیا؟ پروردگار نے کہا کہ ایسے تکرار کر دو، کہا جی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا پروردگار تو اپنی ترتیب بدل دیتا، تو نے کہا فجر میں ایسے پڑھنی ہے، ترتیب یہ ہے، پہلے حمد و سورہ ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدے ہوں گے، ظہر میں ترتیب بدل دے، سجدے پہلے ہوں گے، رکوع بعد میں ہوگا، کچھ تو چینج آئے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں۔ اچھا پروردگار مغرب میں کچھ ترتیب بدل دے، ہم دو سورہ بعد میں ہو جائے، سجدے پہلے ہو جائیں۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں پروردگار ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ تکرار کا فلسفہ کیا ہے؟ نماز 5 مرتبہ تکرار اور روزانہ تکرار، ڈوبنے نہیں لگو تو پہلے نماز پڑھو، نماز کو نہ چھوڑنا۔ نماز کو تکرار کیا گیا، میں اس تکرار کے ذریعے سے بسم اللہ تک آؤں گا۔ نماز کو تکرار کے، نماز کیا، مومن کے دو سجدے بھی تکراری نہیں ہیں۔ یہ جو آپ نماز میں دو سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ کیا پھر دوسرا سجدہ کیا، ایک سجدہ کرنے کے بعد آپ پروردگار سے قریب ہوئے، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اتنے ہی قریب نہیں ہوئے بلکہ جہاں پر قرب ختم ہوا تھا اس قرب سے اور آگے بڑھ گئے۔ جب مومن کے دو سجدے تکراری نہیں ہیں تو دو نمازیں کیسے تکرار ہو گئیں؟ پروردگار تو نے تکرار کیوں کروائی؟ کیوں کر رہا ہے پروردگار ایسا؟ یا پروردگار عالم نے بسم اللہ کو بار بار تکرار کیا، پروردگار عالم نے فبی آلائے ربکما تکذبان کو بار بار تکرار کیا، کیوں؟ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ اتنا تکرار کرو، توجہ فرمائیں، اتنا تکرار کرو کہ تمہاری جانوں میں راسخ ہو جائے، کہ اگر بھولنا بھی چاہو تو بھولنے نہ پاؤ. تو مجھے کہنے دیجئے, جس طرح سے وہاں تکرار لازم ہے, اسی طرح سے ذکر امیر المومنین میں بھی تکرار لازم ہے, اسی طرح سے اذانوں میں بھی ذکر امیر المومنین کی تکرار لازم ہے. اتنی تکرار کرو, اتنی تکرار کہ بھولنا بھی چاہیں تو بھولنے نہ پائیں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. تو بسم اللہ تکرار کیا پروردگار عالم نے, جب بھی جاؤ کوئی بھی کام کرو بسم اللہ پڑھو, کچھ کام کرنے لگو بسم اللہ پڑھو, کسی دشمن کے پاس جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے جاؤ, کسی دوست کے پاس جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے جاؤ, کام پر جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے جاؤ, گھر میں آؤ تو بسم اللہ پڑھو, ہر کام میں بسم اللہ. پروردگار ہر جگہ ایک ہی جملہ, کیا معنی بسم اللہ کا؟ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. کس چیز کی ابتدا؟ توجہ فرمائیں, ایک ہی بسم اللہ بار بار تکرار ہو رہی ہے, مگر یہ بسم اللہ ہر جگہ اپنا معنی بدل رہی ہے. توجہ فرمائیں, یہ بسم اللہ ہر جگہ اپنا معنی بدل رہی ہے. جب کام پر جاؤ تو بسم اللہ پڑھو, اس کا معنی یہ ہوگا میں کام کی ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے. جب دشمن کے پاس جاؤ تو بسم اللہ پڑھو, میں دشمن کے پاس جا رہا ہوں اللہ کے نام سے. جب دوست کے پاس آؤ تو بسم اللہ پڑھو, میں دوست کے پاس جا رہا ہوں اللہ کے نام سے. ایک ہی بسم اللہ ہے جو ہر جگہ اپنا معنی بدل رہی ہے. توجہ فرمائیں, جس طرح سے بسم اللہ اپنا معنی بدل رہی ہے, اسی طرح سے ہر جگہ ایک ہی واقعہ جو امیر المومنین کی فضیلت پر مشتمل ہو, ہر جگہ اپنا معنی بدل رہا ہے. سورج روزانہ نکلتا ہے, مثال دے رہا ہوں, سورج روزانہ نکلتا ہے, مگر کوئی نہیں کہتا کہ سورج تکراری ہے. سورج تکرار ہو گیا, سورج کو تکرار نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ سورج نکلا ہے امید کی نئی کرن کو لے کر آیا ہے. اسی طرح سے جب بھی ذکر اہل بیت ہوتا ہے امید کی نئی کرن ایجاد کر دیتا ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. جب بھی کوئی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, اللہ کے نام سے ابتدا کرو, اور اس بسم اللہ میں خدا کی صفت رحمان, اور ان دونوں کا معنی بھی بیان کرتا ہوں, خدا کی صفت رحمان بھی آئے گی اور خدا کی صفت رحیم بھی آئے گی, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ پوری کائنات پروردگار عالم کی ان دونوں صفات کے ماتحت ہے. اگر یہ دونوں صفتیں ہوتی تو کائنات کو میں کبھی بھی وجود میں نہ لاتا. میرے رحمانیت کا تقاضا تھا کہ میں تمہیں دوں, میں چاہتا تو نہ دیتا. اچھا مجھے بتائیں, اگر پروردگار اہل بیت کے منکروں کے لیے صرف اتنا کہہ دیتا کہ اگر تم نے اہل بیت کی فضیلتوں کا اقرار نہ کیا تو آج سے میں تمہیں کھانا نہیں دوں گا, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا, پروردگار کر لیتا. اگر پروردگار کسی سے کچھ چھیننے پر آئے تو پوری دنیا اس کو مل کر دے نہیں سکتی. کتنے ایسے واقعات ہیں, اگر ہم کسی سے قوت سماعت لے لیں تو پوری دنیا مل کر دینا چاہے تو دے نہیں سکتی. اگر ہم کسی سے قوت بصارت لے لیں تو پوری دنیا دینے پر آیا تو دے نہیں سکتی. ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں, مگر اگر ہم ایسا کرتے تو تم لوگ پہچانے کیسے جاتے؟ اسلام پر محمد و آل محمد. اور انشاءاللہ میں آج ہی وہ جو پہلے دن وعدہ کیا تھا کہ اپنا طالب علمانہ موقف بیان کروں گا, وہ بیان کر کے جاؤں گا کہ حالات جو ہیں آپ حضرات کے سامنے ہیں, انشاءاللہ آخر میں وہ بیان کروں گا. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے بسم اللہ کے ذریعے سے کائنات کی بھی ابتدا کی اور بسم اللہ کے ذریعے سے قرآن مجید کی بھی ابتدا کی، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ ساری کائنات میرے رحمت کے نیچے ہے، یہ سارا قرآن اور قرآنی تعلیمات میرے رحمت کے سائے میں ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اچھا، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان پروردگار عالم کی صفت عام ہے اور رحیم پروردگار عالم کی صفت خاص ہے۔ کیا مطلب؟ رحمان والی رحمت سب کو ملے گی، جو سب کے لیے ہے، لیکن جو رحیم میں رحمت پوشیدہ ہے وہ سب کو نہیں ملے گی، جو ظرف لے کر آئے گا اسے ملے گی۔ توجہ فرمائیں، وہ رحمان ہے، وہ ایسا رحمان ہے، توجہ فرمائیں، وہ ایسا رحمان ہے کہ ایک ہی وقت میں موسیٰ کو بھی پال رہا تھا، فرعون کو بھی پال رہا تھا۔ کہ جب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے وعدہ کیا کہ موسیٰ جاؤ عذاب آئے گا، جناب موسیٰ چلے گئے، عذاب نہیں آیا۔ اگلے دن جناب موسیٰ علی نبی نوالی علیہ السلام پروردگار عالم کے پاس آئے، کہنے لگے پروردگار تو نے تو کہا تھا کہ عذاب آئے گا، عذاب نہیں آیا۔ پروردگار نے آواز دی، موسیٰ تم تو کہہ کے چلے گئے، لیکن وہ جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، پوری رات ایک پاؤں پہ کھڑا رہا اور کہتا رہا پروردگار تو تو جانتا ہی ہے کہ میں یہ کیا ڈھونگ رچا رہا ہوں، میری کچھ عزت رکھ لے۔ تو وہ پروردگار اتنا رحمان ہے، اتنا رحمان ہے کہ اسے بھی موقع دے رہا ہے۔ پروردگار نے سب کو موقع دیے، یہ پروردگار عالم کی صفت رحمانیت ہے، پروردگار رحمان ہے، سب کو موقع دے گا، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ سب کو رزق دے گا، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ سب کو زندگی دے گا، ورنہ پروردگار اگر زندگی لے لیتا تو کسی میں مجال بھی کچھ کر لیتا۔ اور پروردگار عالم نے کئی مرتبہ ایسا کر کے دکھایا، مگر پروردگار عالم نے آزمانا تھا۔ اگر جو میں نے جملہ کہا، اگر ہم تمہیں موقع نہ دیتے تو پتہ کیسے چلتا تم کتنے پانی میں ہو، پتہ کیسے چلتا تم کتنے اچھے ہو، اور پتہ کیسے چلتا کہ تم کتنے برے ہو۔ ہم نے موقع دیا ہے تمہیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، اسلام آنے سے پہلے ابو جہل ملا، مگر اسلام آنے سے پہلے کبھی شمر نہیں ملا۔ جبکہ اسلام آنے کے بعد تو برائیاں کم ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن نہیں، اسلام آنے سے پہلے ابو جہل تھا مگر شمر نہیں تھا۔ جتنی پستی اور جتنی لیامت اسلام آنے کے بعد بڑھی ہے، توجہ فرمائیں، اتنی پستی اسلام آنے سے پہلے نہیں تھی۔ اسلام آنے سے پہلے ابو جہل ملا مگر شمر نہیں ملا، عمر ابن سعد نہیں ملا، ابن زیاد نہیں ملا، لعنت اللہ علیہم، یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان نہیں ملا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کیوں؟ جیسے قرآن مجید، قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید شفا ہے، لیکن قرآن مجید ایک ہی وقت میں شفا بھی ہے اور ایک ہی وقت میں خسارہ بھی ہے۔ خسارہ بھی ہے؟ جی ہاں، خسارہ بھی ہے، خود قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید شفا ہے، جب یہ اقرار کر دیا تو فوراً اگلے آیت میں آواز دیا اور اسی آیت کے ادامے میں آواز دی، وما یزید الظالمین الا خسارہ۔ وہ قرآن جو مومنین کے لیے شفا ہے، شفا ہے مومنین کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور کافروں کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ قرآن مجید ایک ہی وقت میں شفا بھی ہے، قرآن مجید ایک ہی وقت میں خسارہ بھی ہے۔ نہیں، یہ بات ایسے واضح نہیں ہوگی، ایک مثال دے دوں، بارش برستی ہے، توجہ فرمائیں، بارش برستی ہے، اگر یہ بارش زرخیز زمین پر برسے تو ہریالی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب یہی بارش کوڑا کرکٹ پر برسے تو مزید بدبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ بارش ایک ہی ہے، ایک طرف ہریالی کر رہی ہے، ایک طرف بدبو ایجاد کر رہی ہے۔ اس میں بارش کا مسئلہ نہیں ہے، ظرف کا مسئلہ ہے۔ تم کیسا ظرف لے کر آ رہے ہو؟ قرآن مجید شفا بھی ہے، اگر پاک و پاکیزہ ظرف لے کر آؤ گے تو شفا ملے گی، اگر گندا ظرف لے کر آؤ گے تو خسارہ ملے گا۔ جس طرح سے قرآن مجید شفا بھی ہے، خسارہ بھی ہے، ذکر حیدر کرار ایک ہی وقت میں شفا بھی ہے، خسارہ بھی ہے۔ مومنین کے لیے شفا ہے، منافقوں کے لیے خسارہ ہے۔
خسارہ ہے، ورنہ بس تین مرتبہ یہ اعلان ہوتا ہے، اشہد ان امیر المومنین، علیاً امیر المومنین اور وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ کیا ہوا؟ اعلان ہی تو ہو رہا ہے، جس طرح اللہ اکبر کا اعلان ہو رہا ہے، جس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اعلان ہو رہا ہے، جس طرح اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان ہو رہا ہے، اسی طرح سے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ مگر کبھی مسیحیوں نے شکایت نہیں کی، کبھی یہودیوں نے شکایت نہیں کی، لیکن نہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں میں عرض کروں کچھ باتیں کہ جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہیں، اور بے عنوان طالب علم میں اس بات کو فوکس کر رہا ہوں کہ میں صرف ایک طالب علم ہوں، اس قوم کا رہنما نہیں ہوں، نہ عالم ہوں۔ توجہ فرمائیں، صرف بے عنوان طالب علم اور اپنے دوستوں کی طرف سے، جو میرے دوست ہیں طالب علم قمے میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کچھ باتیں جو حالات حاضرہ کے تحت ذمہ داری ہے کہ میں بے عنوان طالب علم اپنے وجود کا احساس دلاؤں۔ جس طرح سے آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ بے عنوان سامع اپنے وجود کا احساس دلائیں۔ جب تک مثلاً جب تک آپ سبحان اللہ نہ کہیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں، اور یہاں ہیں یا کہاں ہیں؟ ایک سلام اکبر محمد و آل محمد۔ اس کے لیے کچھ مقدمے ہیں۔ پہلا مقدمہ یہ ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہیں، جو مراجع کرام سے سیکھی ہیں۔ پہلا مقدمہ، اہل سنت برادران صرف ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہماری جان ہیں۔ دوسرا مقدمہ، ہم اہل سنت برادران کے مقدسات کی توہین کو فقہی اعتبار سے حرام سمجھتے ہیں، عقیدت کے اعتبار سے نہیں۔ فقہ کا کام ظاہری اعمال کو مرتب کرنا ہوتا ہے، جو صرف ظاہر پر بحث کرتی ہے، لیکن یہ ہمارے فکر کو کون مرتب کرے گا؟ ہم، توجہ فرمائیں، ہم اہل سنت برادران کے مقدسات کی توہین کو فقہن حرام سمجھتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم احترام کرنے لگیں۔ کیونکہ توہین نہ کرنا اور احترام کرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ دو افراد بیٹھے ہیں، میں نے ایک کو سلام کیا اور ایک کو سلام نہیں کیا، تو کیا جس کو میں نے سلام نہیں کیا اس کی توہین کی؟ جی نہیں، توہین نہیں کی، بس احترام نہیں کیا۔ ہم اہل سنت برادران کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ احترام کرتے ہیں۔ اور میں اپنے جوانوں سے کہوں کہ یہ بات سننے میں آتی ہے، غلط ہے،
اور ہمارے مہاراج کرام اس بات کی تائید کرتے ہیں، تبھی یہ نہ کہیے کہ ہم انہیں مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، اگر مانتے تو دو کیوں ہوتے، مانتے تو دو کیوں ہوتے۔ تو پہلی بات، اہل سنت برادران ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہیں۔ اس ملک میں شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم اہل سنت برادران کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں۔ تیسری بات، خصوصاً جوانوں سے، بزرگوں سے ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ تیسری بات، جوان آنے گرامی، میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اپنے علماء کو کسی بھی میدان میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ان علماء میں حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا شہنشاہ حسین نقوی بھی شامل ہیں۔ بے عنوان طالب علم اس ممبر سے انہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو کیا کسی بھی عالم کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور اے جوانوں، توجہ فرمائیں، اے جوانوں، اپنے کسی بھی عالم کو تنہا نہ چھوڑنا۔ آج اگر یہ تمہارے عالم کی توہین کر رہے ہیں تو کل تمہارے مراجع کی توہین کریں گے، اور اگر کل تمہارے مراجع کی توہین کریں گے تو پرسوں ان کی جرات اہل بیت تک بھی جا سکتی ہے۔ لہذا اس نطفے کا گلا ابتدا ہی میں گھوڑ دو۔ اسی نعرے سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو ہم نعرہ سمجھتے ہیں لبیک یا حسین، یہ صرف ایک جملہ تھوڑی ہے، اس جملے کو اگر کھولیں تو دو جملے بنتے ہیں۔ لبیک یا حسین کے اندر دو جملے ہیں، کون کون سے؟ ایک جملہ ہے حسینیت زندہ باد، اور ایک ہے یزیدیت مردہ باد۔ آپ کو معلوم ہے زینب بنت علی نے یزید کو اتنا ذلیل کیا اپنے خطبوں سے، زینب بنت علی نے یزید کو اتنا ذلیل کیا کہ اگر آج کے زمانے میں کسی یزید کو بھی برا کہہ دیا جائے تو اسے برا لگنے لگتا ہے۔ اتنا یزید کو مردہ باد کہیے، اتنا مردہ باد کہیے کہ زندہ باد کہنے والے شرمانے لگ جائیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے یہ جو دو نعرے میں نے لگوا دیے، یا آپ نے لگا دیے، حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد، یہ بھی رحمت الہی کا مظہر ہیں، یہ بھی رحمت الہی کا مظہر ہیں۔ کیسے کیسے؟ حسینیت زندہ باد تو سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ یزیدیت مردہ باد کیسے؟ یزیدیت مردہ باد رحمت الہی کا مظہر ہے، کیسے مظہر ہے؟ اگر آپ کے سامنے ایک سوال ایجاد کروں، اسی میں جواب ہے، پیغمبر رحمت کائنات ہیں یا نہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو بس رحمت بنا کے بھیجا عالمین کے لیے، عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔ پیغمبر سب کے لیے رحمت ہیں، مگر اسی پیغمبر نے جنگیں بھی کی ہیں، جنگ بدر اسی پیغمبر نے کی ہیں، جنگ احد پیغمبر ہی کے حکم پر ہوئی ہے، جنگ خیبر پیغمبر ہی کے حکم پر ہوئی ہے، جنگ خندق پیغمبر ہی کے حکم پر ہوئی ہے۔ یا نبی اللہ، آپ کو رحمت پروردگار ہیں، پھر جنگیں کیوں, جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ پیغمبر آواز دیں گے میری جنگ بھی رحمت الہی کا مظہر ہے. توجہ فرمائیں, میری جنگ بھی رحمت الہی کا مظہر ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں, اگر آپ ایک پودے کو پروان چڑھائیں تو کبھی کبھی اس میں کچھ کانٹے نکلنے لگتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کانٹوں کو توڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کانٹا ہے, یہ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا, یہ پھول ہے جو معاشرے کو معطر کر دے گا. کانٹے کو نوچ کے پھینک دیا جاتا ہے, کانٹے کا خیال نہیں رکھا جاتا. کانٹے کو باقی رکھنا بیوقوفی ہے. کانٹے کو نکال کے پھینک دیا جائے گا, کانٹا کوئی فائدہ نہیں دے گا, بلکہ نقصان ہی نقصان ہے. کبھی کسی کے کپڑے میں پھنسے گا تو کبھی کسی کے خون نکالے گا, لیکن یہ پھول معاشرے کو معطر کر دے گا. جب پیغمبر نے یہ دیکھا کہ یہ کافر معاشرے کے لیے کانٹا بن چکا ہے, جب پیغمبر نے یہ دیکھا کہ یہ کافر معاشرے کے لیے کانٹا بن چکا ہے, تو پیغمبر نے کبھی جنگ بدر کی, کبھی جنگ احد کی, کبھی جنگ خیبر کی, تاکہ یہ کسی کو نقصان نہ دے جائیں. جو معطر کرنے والے تھے, اگر توجہ فرمائیے گا, اگر کسی کی نسلوں میں بھی معطر کرنے والا تھا تو اسے بھی زندہ چھوڑ دیا, لیکن جس کا سراپا وجود کانٹا بن چکا تھا اسے اکھاڑ کر پھینک دیا, تاکہ معاشرہ نجس نہ ہو جائے, معاشرے میں خطرہ نہ پھیل جائے. اسی طرح سے جس طرح حسینیت زندہ باد رحمت الہی کا مظہر ہے, اسی طرح سے یدیدیت مردہ باد رحمت الہی کا مظہر ہے. ہم مردہ باد اس لیے کہتے ہیں تاکہ معاشرے میں خطرہ نہ پھیل جائے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. کل انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. عزیزان گرامی, اہل بیت کا سارا وجود رحمت پروردگار کا مظہر. یہاں پر رحمت پروردگار ایجاد ہوتی ہے اور یہیں سے رحمت پروردگار نکلتی ہے. رو رہے ہیں, کیوں؟ وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ پیغمبر ایک مرتبہ بیٹھے رو رہے تھے, کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے رحمتن للاشقیاء, ان دشمنوں کے لیے رو رہا ہوں کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں. کیونکہ پیغمبر رحمت ہیں, پیغمبر نہیں چاہتے کوئی ایک انسان بھی جہنم میں جائے. ورنہ آپ مجھے بتائیں, حسین ابن علی آخر وقت خطبے دیتے رہے. کیوں؟ یہ رحمت الہی کا مظہر ہے. آخر وقت تک چاہ رہے ہیں کہ تم مجھے قتل نہ کرو. کیوں ڈرتے ہیں جان دینے سے؟ نہیں, اس لیے کہ اگر مجھے قتل کر دو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. کہ جب عبیداللہ ابن حر جوفی کو امام نے بلایا اور کہا کہ چلو عبیداللہ, اور عبیداللہ کو بہت کہا امام نے, تو عبیداللہ ابن حر جوفی بہانے لے کر آنے لگا, کہنے لگا کہ گھر والوں کا مسئلہ ہے. کہا میں ضمانت دوں گا تیرے گھر والوں کی, اور اس طرح کے دوسرے بہانے. آخر میں عبیداللہ ابن حر جوفی کہنے لگا کہ ایک کام کریں مولا, آپ میری تلوار لے جائیں اور آپ میرا گھوڑا لے جائیں. اس گھوڑے کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہ کسی کا پیچھا کرے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے اور کوئی اس کا پیچھا نہیں کر سکتا. امام نے ایک قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اور عبیداللہ کا فیصلہ کر دیا, یا عبیداللہ جیسوں کا فیصلہ کر دیا. آواز دی, ما کنتو متخذ المضلین عضدا, ہم گمراہ لوگوں کو اپنا زور بازو نہیں بناتے. اور اس کے بعد پھر امام نے عبیداللہ سے فرمایا, رحمت ہیں رحمت. عبیداللہ سے کہنے لگے, عبیداللہ تو نے میرے ساتھ اتنی بھی نیکی کی ہے تو لہٰذا میں بھی تیرے ساتھ نیکی کروں گا, اور اگر تو میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا نہ دے, لیکن اتنا دور چلا جا کہ میری آواز تمہارے کانوں میں نہ آئے. کیونکہ اگر تم نے میری صدائے حل من ناصر سن لی اور تم نے میری مدد نہیں کی تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے.
آپ دیکھیں آخر وقت تک جہنم سے بچا رہے ہیں. اتنی قربانیاں کیوں دی حسین ابن علی نے؟ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے. نہیں جاؤ جہنم میں, وہ ہمارے دشمنوں کی جگہ ہے. آخر وقت خطبے دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, جہنم میں نہ جاؤ. اور حسین ابن علی آخر وقت تک بلاتے بلاتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر دیں, شہید کر دیے گئے. اور اس کے بعد حسین نے یہ ساری ذمہ داریاں زینب کو دیں. زینب یہ پیغام آگے بڑھاتی رہیں. ایک جملہ کہوں گا, بہت عجیب ہے, یہ جملہ بار بار کہتا ہوں عزیزان گرامی. کچھ جملے ہم اتنا سن چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے اہمیت ختم ہو جاتی ہے, اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ایک مرجع وقت تھے, ان کے سامنے کسی نے مجلس پڑھنا شروع کی, مصائب پڑھنا شروع کیے. ابھی ایک جملہ کہا تھا, وہ مرجع وقت اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. کسی نے پوچھا آخر کیا ہوا, آپ اتنا روئے اور بے ہوش ہو گئے؟ کہنے لگے, یہ جو تم نے جملہ پڑھا تھا نا, یہ جملہ کوئی عام جملہ نہیں تھا. جملہ آپ کو معلوم ہے کیا تھا؟ جملہ تھا, دخلت زینب علی ابن زیاد. زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو گئے. کہاں علی کی بیٹی, کہاں مظہر عصمت, اور کہاں وہ شرابی کا دربار. آپ کو معلوم ہے زینب اس کوفے میں داخل کی گئی ہیں جس کوفے کی ہر خاتون زینب کی شاگرد ہے, اور کوفے والوں کو جمع کیا گیا ہے کہ سب آ جاؤ, کچھ باغی ہیں انہوں نے بغاوت کی ہے. اور زینب کو اس طرح سے ان کے درمیان سے گزارتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں لے کر آئے. ابن زیاد کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, زینب کھڑی ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے ہیں, سید سجاد کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر ابن زیاد ملعون نے ایسے جملے کہنا شروع کیے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, اور نعوذ باللہ کہنے لگا, نقل کفر کفر نباشد, کہ ہم نے ایک جھوٹے کو مارا ہے. سوچئے جن کی شان میں آئے تطہیر آئی ہو, جن کی شان میں آئے مباہلہ آئی ہو. اتنا سننا تھا, امیر المومنین کا ایک صحابی ہے عبداللہ ابن عفیف ازودی, جو ازود قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, عبداللہ ابن عفیف. عبداللہ ابن عفیف نے سن لیا, کہنے لگا, ابن زیاد تو جھوٹا ہے, تیرا باپ جھوٹا ہے, علی جھوٹا نہیں ہو سکتا, حسین جھوٹا نہیں ہو سکتا. کیا کہا, یہ کون ہے جو میرے مقابل پر کھڑا ہوا؟ ابن زیاد کے سپاہی آگے بڑھے, جب آگے بڑھنے لگے تو عبداللہ کے قبیلے والے آگے بڑھے, ابن زیاد عبداللہ کو ہاتھ نہ لگانا, جب تک ہم زندہ ہیں عبداللہ کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. بس یہ سارا منظر زینب دیکھ رہی تھی, یہ سارا منظر سید سجاد دیکھ رہے تھے. اے نانا, عبداللہ کو بچانے والے اتنے, مگر آپ کی نواسی کو بچانے والا کوئی نہ تھا. اور پھر عزوز قبیلے والے عبداللہ کو لے کر عبداللہ کے گھر میں لے کر آئے, اور عبداللہ کو بحفاظت گھر پہنچا دیا. عبداللہ کی دونوں آنکھیں نابینا ہے, ایک آنکھ جنگ صفین میں گئی تھی اور ایک آنکھ جنگ جمل میں گئی تھی. عبداللہ کی ایک بیٹی ہے, بیٹی پریشان ہو گئی, بابا کیا ہوا؟ عبداللہ نے بتایا, بیٹی ابھی ابن زیاد کے سپاہی آنے والے ہیں اور میری موت بہت قریب ہے. بابا کیا کہا, تم جانے والے ہو, بابا تمہارے بعد میرا کیا ہوگا؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بیٹی نے کہا, بابا کاش میں تمہارا بیٹا ہوتی. کہنے لگے, نہیں, اگر تم میرا بیٹا نہیں تو کیا ہوا؟ تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو
میری آنکھوں کی بصارت بن جا، مجھے میری تلوار لا کر دے۔ بیٹی نے تلوار لا کر دی، سپاہی گھر میں داخل